بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید. ہماری دعا اب جہاں کہیں بھی ہوں بخیر و عافیت ہوں. آج کے پروگرام میں بھی مختلف روزناموں سے انتخاب کی گئیں کچھ شہر سرخیاں اور مقالے لے کر حاضر خدمت ہیں جن پہ ایک نظر ڈالیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جمہوری اسلامی سے انتخاب کی گئیں کچھ اہم سرخیوں سے. ناوابستہ تحریک کے رکن 100 ملکوں نے ایک بار پھر ایران کے پرام ایٹمی پروگرام کی حمایت کی. پانچ جمع ایک گروپ کے ساتھ مذاکرات میں ایران کا موقف ٹھوس اور سنجیدہ ہے وزیر خارجہ. کیا ہم ایٹم بم رکھنے والے مغربی ملکوں پر اعتماد کریں؟ صدر مملکت. روزنامہ جمہوری اسلامی نے اپنی سرخی حوالہ قتل عام تحقیقاتی کمیٹی کی شروعاتی رپورٹ جاری کے ذیل میں لکھا ہے. شام کے علاقے الحولہ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں عوام کے صفاکانہ قتل عام کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، جس نے دہشت گردوں کی بربریت اور صفاکی کو مزید آشکارا کیا ہے. الحولہ قتل عام کی تحقیقات کرنے والی خصوصی کمیٹی کے سربراہ قاسم جمال سلیمان نے اس کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے. گزشتہ جمعے کو شام کے علاقے الحولہ میں دہشت گردی کے ایک انتہائی ہولناک واقعے میں 100 سے زائد افراد کو قتل کر دیا گیا، کہ جن میں تقریباً 30 بچے تھے. تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ کے مطابق تقریباً 600 سے 800 کے درمیان مسلح افراد نے نماز جمعہ کے بعد الحولہ کے ایک علاقے میں اجتماع کیا، اور ساتھ ہی جدید ترین ہتھیاروں سے جن میں مارٹر گولے، مشین گنے اور راکٹ لانچر شامل تھے، پولیس کی 5 چیک پوسٹوں پر حملہ کیا، اور ان میں سے ایک گروہ نے الحولہ میں لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا. ناظرین، روزنامہ جمہوری اسلامی نے امام خمینی کا زہد عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں.
امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی 23ویں برسی ایسے عالم میں منائی جا رہی ہے کہ جب ان کی شخصیت کے مختلف پہلو پہلے سے زیادہ اجاگر ہو رہے ہیں. حالیہ 1.5 برس کے دوران مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں عوامی تحریکوں میں امام خمینی کے پیغام کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. حالانکہ کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ ان علاقوں میں 4 ڈکٹیٹروں کے تخت و تاج چھین لینے والی ان تحریکوں کے نئے اسباب و علل تلاش کریں. تاہم علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے اسلامی بیداری کے علاوہ اور کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور امام خمینی ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ظلم و جور کے خلاف عوام کو اٹھ کھڑے ہونے کا پیغام دیا. اگر ان ملکوں میں امام خمینی جیسا کوئی رہنما ہوتا تو یقینی طور پر ان کی تحریکیں زیادہ تیزی سے اور زیادہ مؤثر انداز میں کامیاب ہوتی، لیکن اس کے باوجود یہ جو بیداری کی لہر اٹھی ہے اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے، اور یہ یقینی ہے کہ اس سے عالم اسلام میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی. امام خمینی کی سب سے بڑی خصوصیت دنیا سے بے اعتنائی تھی، اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ان کی اس خصوصیت نے ان کی کامیابیوں میں نہایت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ کسی بھی انقلابی رہنما کے لیے اقتدار میں پہنچنے کے بعد دنیا پرستی سب سے خطرناک حالت ہوتی ہے، اور یہی چیز اسے انقلابی رہنما سے ڈکٹیٹر بنا دیتی ہے. لیکن اقتدار کے بعد اقتدار کے نشے سے دور رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس کے لیے نفس پر قابو رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو تقویٰ زہد کے اعلیٰ مدارج پر ہو. آج امام خمینی جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں اس کا راز ان کے تدین، تقوی اور زہد میں پوشیدہ ہے. آج عالم اسلامی نہیں پوری دنیا کو ایسے ہی رہنماؤں کی ضرورت ہے.
اور ناظرین پروگرام کے سلسلے میں باری ہے ہندوستان کے اخبارات کی، تو آئیے چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں ہمارے ساتھی آصف خان منتظر ہیں۔ جی آصف خان،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ لے کر حاضر خدمت ہوں میں آصف خان۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں روزنامہ انقلاب کی سرخیوں پر۔ فصیح محمود کی بیوی کی عرضداشت پر مرکز کو 6 جون تک مہلت، خفیہ ایجنسی کے ہاتھوں اٹھائے جانے کے معاملے میں سپریم کورٹ کا رویہ سخت، کہا یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ ٹیم انا کے بعد خود انا نے بھی وزیر اعظم کے خلاف منہ کھولا، کہا کہ ان پر سے میرا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ اور مصر میں 30 برس سے نافذ ہنگامی حالات کا قانون ختم۔ ناظرین روزنامہ انقلاب میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے سپر پاور بننے کا ہمارا خواب، اور مضمون نگار ہیں علی خان۔ علی خان لکھتے ہیں، دنیا میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سے بڑا کوئی جمہوری ملک نہیں ہے۔ جب ہندوستانی لوگ کاروبار یا سیر کے لیے باہر جاتے ہیں تو بہت فخر سے اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے تجزیہ کار بھی یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو سپر پاور یعنی قوی ترین ملک بنانا چاہیے، لیکن ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے 1/3 غریب ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ بنیادی طور پر ہندوستانی دستور بہت ہی تقدمی ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بے نظیر ہے، لیکن اگر ہم لوگوں کے پاس قوانین اور حقوق کا ایک ایسا قیمتی مجموعہ ہے تو پھر ملک میں اتنی بدعنوانی اور پسماندگی کیوں ہے؟ اور ہم سپر پاور کیسے بن سکتے ہیں جبکہ کروڑوں ہندوستانی غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور آئیے ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی سرخیوں پر۔ ملکی معیشت میں بہتری کے لیے حکومت کی کفایت شعاری مہم، نئی ملازمتوں، غیر ضروری دوروں اور 5-star پریس کانفرنس پر پابندی۔ جامع مسجد کے امام بخاری کو نوٹس، جامع مسجد کے قریب زمین پر قبضے کے معاملے میں 12 جولائی تک جواب طلب۔ اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، پینٹاگون۔ ناظرین اخبار مشرق میں ایک مراسلہ شائع ہوا ہے، عنوان ہے حکومت مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں حائل، اور یہ مراسلہ بھیجا ہے عبدالباری صدیقی نے۔ عبدالباری صدیقی لکھتے ہیں کہ بڑے زور شور سے الیکشن کے وقت میں تمام پارٹیاں مسلمانوں کی ترقی کے نام پر ووٹ مانگتی ہیں، آخر کریں تو کیا؟ مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس یہی طریقہ رہ گیا ہے، اور بیچارے مسلمان ان کے دام فریب میں آ بھی جاتے ہیں۔ مگر جیسے ہی حکومت بنتی ہے تو وہی پارٹی جو کل اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحا اور خیر خواہ ہونے کا نعرہ لگاتی تھی، مسلمانوں کے سلسلے میں سازشیں رچنے لگتی ہیں کہ کچھ بھی ہو مسلمان ترقی نہ کر سکیں۔ اس کے لیے پہلے تو فسادات کرواتی تھی اور مسلم نوجوانوں کے سر اس کا الزام باندھتی تھی، مگر اب اس نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ مسلم نوجوانوں کو دہشت گردی کے نام پر گرفتار کرو اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسے ترقی کرنے سے روک دو۔ یہ سلسلہ سب سے پہلے تعلیمی اور اقتصادی اعتبار سے ترقی یافتہ ضلع اعظم گڑھ سے شروع ہوا، اور وہاں کی کئی باکمال اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے نہ جانے کس کس دہشت گرد تنظیم کا سرغنہ بنا دیا گیا، اور اب اس کی نظر ترقی کی طرف بڑھتے ضلع دربھنگہ پر پڑی ہے۔ کفیل احمد سے لے کر فصیح محمود تک 1 درجن سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کر چکی ہے، ان میں سے اکثر انجینئرنگ وغیرہ کے ڈگری یافتہ افراد ہیں۔ ان لوگوں نے ترقی کرنے کے لیے تعلیم حاصل کی، مگر جب وقت آیا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اور ناظرین آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخیوں پر۔ متھرا کے کوسی کلاں میں فرقہ وارانہ تشدد، اقلیتی فرقے کے درجنوں مکان نظر آتش، کئی افراد کی ہلاکت۔ یو پی میں 2,110 کروڑ کا بجٹ پیش، اقلیتوں کے لیے مختص رقم میں 81% کا اضافہ۔ اور یہودیوں نے پھر کیا مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ، قبروں پر پیشاب کی گھناؤنی حرکت۔ ناظرین روزنامہ راشٹریہ سہارا میں ایک اداریہ شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے بھارت بند، احتجاج یا سیاست۔ سارے ملک میں کام کاج ٹھپ کر دینے کو احتجاج کا نام دینا صرف ہندوستان کا خاصہ ہے، دنیا میں اس طرح کے احتجاج کی نظیریں بہت کم ملیں گی کہ ایک دن کے لیے زندگی ٹھہر کر رہ جائے۔ دراصل یہ احتجاج کم ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے اپنی طاقت کی آزمائش کا پیمانہ زیادہ ہوتا ہے۔ گزشتہ 31 مئی کو این ڈی اے میں شامل پارٹیوں کی طرف سے کیا جانے والا بھارت بند بھی درپردہ اپوزیشن پارٹیوں کے لیے اپنی طاقت کی آزمائش اور اپنی قوت کا مظاہرہ ہی تھا۔ بند پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بابت خصوصاً اور بڑھتی ہوئی عام مہنگائی کے خلاف عموماً عوام کے غم و غصے کے اظہار کی علامت کے طور پر کیا گیا تھا، لیکن دراصل پارٹیاں یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ عوام پر ان کا کتنا اثر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے طاقت یا مقبولیت کا اندازہ لگانے کا حقیقی پیمانہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں کہیں کانگریس یا اس کے اتحادیوں کا راج تھا وہاں بند ناکام رہا، اور جہاں کہیں بی جے پی یا اس کے اتحادیوں کا راج تھا وہاں بند بہت کامیاب رہا۔ ایک دوسری حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی، دکانوں اور دفتروں کا بند رہنا اور آمد و رفت کے ذرائع کا غائب ہو جانا، سڑکوں کا ویران ہو جانا بھی اس امر کی علامت نہیں ہے کہ عوام بند میں شامل تھے یا ان پارٹیوں کے ہمنوا تھے جنہوں نے بند کا نعرہ بلند کیا تھا۔ ناظرین، دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوا، خدا حافظ۔
یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اور ناظرین، پروگرام کے سلسلے میں ہی ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جامع جم سے انتخاب کی گئی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امام خمینی کی یاد، اسلام و جہاد اور صہیونیوں کے خلاف جد و جہد کو سراہنا ہے امام جمعہ تہران۔ امام خمینی صہیونیوں کو تمام خباستوں کا سر چشمہ سمجھتے ہیں صدر مملکت۔ کوفی عنان کا امن منصوبہ، شام کے بحران کا حل ہے پوتین۔ روزنامہ جامع جم نے اپنی سرخی وزیر خارجہ کا ہندوستان کا دورہ کے زائل میں لکھا ہے، وزیر خارجہ علی اکبر صالحی نے ہندوستان کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ سے ملاقات کی۔ دہلی میں جمعہ کے روز ہونے والی اس ملاقات میں علی اکبر صالحی نے منموہن سنگھ کو تہران میں ہونے والے ناوابستہ تحریک کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے صدر مملکت احمد نژاد کا دعوت نامہ پیش کیا۔ علی اکبر صالحی نے ہندوستانی وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت کی۔ ناظرین، روزنامہ جامع جم نے آبنائے ہرمز کو فراموش نہ کریں عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے جس کے اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
دنیا کے چار معروف آبی راستوں میں آبنائے ہرمز کی خاص اہمیت ہے۔ خلیج فارس میں اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ دنیا کی ضرورت کے تیل کا دو تہائی حصہ اسی راستے سے ہو کر جاتا ہے۔ حالیہ کچھ برسوں میں کہ جب مغرب اپنے کچھ عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایران کی تیل کی تجارت کو ذرائع ابلاغ کی مدد سے نشانہ بنا رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں خیال ہی نہیں ہے کہ مغرب اور امریکہ کے اقتصاد کی نبض اس علاقے سے چلتی ہے۔ حالانکہ متحدہ عرب امارات نے حالیہ دنوں میں اعلان کیا ہے کہ وہ پائپ لائن کے ذریعے اپنا تیل عالمی بازار تک پہنچائے گا، تاہم جس پائپ لائن کا منصوبہ ہے اس سے ایک دن میں 10.5 لاکھ بیرل تیل منتقل کرنا ممکن ہوگا، جبکہ آبنائے ہرمز سے ہر روز 1.7 کروڑ بیرل تیل منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ قبول کرنا ہی پڑے گا کہ آبنائے ہرمز کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تیل کی پیداوار کرنے والے عرب ملک تقریباً 97% تیل اسی راہ سے عالمی بازار میں بھیجتے ہیں، لیکن اس راستے کی اہمیت صرف تیل کی تجارت کی نظر سے ہی نہیں ہے بلکہ گیس کی تجارت بھی اسی راہ سے ہوتی ہے جس کا کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا۔ آبنائے ہرمز کے متبادل کے طور پر پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ایسی پائپ لائن کی تعمیر، اس کی حفاظت اور پائپ لائن میں تیل کو پمپ کیے جانے کا خرچہ یقینی طور پر تیل کی قیمت پر اثر ڈالے گا، اور تیل کی قیمت پر عالمی معیشت ٹکی ہوئی ہے۔
اور آئیے ناظرین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں ہمارے ساتھی منتہا منتظر ہیں۔ جی ہاں منتہا جی،
تہرانی اسٹوڈیو کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستانی اخبارات کا جائزہ کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز سے میں ہوں آپ کی میزبان منتہا کاظمی۔ پروگرام میں اخبارات کی سرخیاں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے سبھی پاکستانی اخبارات نے قومی اسمبلی میں پیش ہونے والے بجٹ کے حوالے سے خبر کو شہ سرخی کے طور پر شائع کیا ہے۔ تاہم روزنامہ جنگ کی سرخیوں کے مطابق بجلی بحران کے حل کے لیے وابڈا اور پیپکو کو 134 ارب سبسڈی ملے گی، کے ای ایس سی کو 50 ارب روپے دیے جائیں گے، دفاعی بجٹ میں 136 ارب کا اضافہ، غیر ترقیاتی بجٹ 545 ارب روپے ہو گیا۔ تاہم اپوزیشن اور دینی جماعتوں کے مطابق بجٹ لالی پاپ ہے، حکمرانوں نے مہنگائی سے مرتے عوام کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ صدر وزیر اعظم کو تاحیات سیکیورٹی ملے گی، مشرف، رفیق تارر، نواز شریف اور شوکت عزیز مراد کے اہل۔ مشرقی افغان صوبے خوست میں امریکی اڈے پر خودکش حملہ، جھڑپیں، 21 افراد جاں بحق۔ اور ناظرین اب آپ کو پیش کیے جانے والے بجٹ کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہیں۔ تنخواہوں اور پینشن میں 20% اضافہ، سیمنٹ، چائے، اسٹیشنری، مشروبات، دوائیں سستی، گیس، سگریٹ اور سریا مہنگا۔ ناظرین خبر کے ذیل میں لکھا ہے کہ 2960 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا، 1105 ارب کا خسارہ، وصولیوں کا ہدف 3234 ارب، 10 اشیاء پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم، 2000 نئے یوٹیلٹی سٹورز کھولے جائیں گے، 1 لاکھ افراد کو روزگار فراہم کیا جائے گا، بجلی بحران کے حل کے لیے 183 ارب روپے رکھے گئے ہیں، سولر ٹیوب ویل پر سبسڈی ملے گی جبکہ اسٹیل انڈسٹری کی بجلی مہنگی کر دی گئی۔ دوسری جانب تمام شعبوں پر یکساں سیلز ٹیکس 16% کیا جائے گا، جائیداد کی فروخت پر کیپیٹل گین ٹیکس عائد، مسافر اور گڈس ٹرانسپورٹ پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا، تاہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، جبکہ افراط زر 10% تک لایا جائے گا۔ وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اپنی بجٹ تقریر میں مزید بتایا کہ وزیر اعظم چھوٹے گھر میں رہیں گے، اسپیکر کی سرکاری رہائش گاہ کے لیے 1 کروڑ روپے مختص، جبکہ ایوان صدر کے اخراجات میں اضافہ، 61 کروڑ روپے مختص۔ اور اب پروگرام میں بات کرتے ہیں روزنامہ جنگ کے مقالہ نگار سلیم صافی کے شکیلہ فریدی یا ایکو ریمن ڈیوس کے عنوان سے تحریر کردہ مقالے کی، جس میں سلیم صافی لکھتے ہیں کہ امریکیوں کے لیے جاسوسی کر کے ڈاکٹر شکیل نے ملک، قوم اور خود اپنے آپ پر ظلم ڈھایا ہے۔ وہ اگر یہ کام اپنے کسی نظریاتی کمٹمنٹ کے طور پر کرتے تو پھر بھی ان کو رعایت دی جا سکتی تھی، لیکن یہ خدمت انہوں نے ڈالروں کے عوض سر انجام دی ہے، جو انتہائی شرمناک ہے۔ ان کا بنیادی جرم تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پیشے کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ مقالہ نگار لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی ظلم عظیم کے مرتکب ہوئے ہیں، وہ ملک، اہل خانہ، دوستوں، پختونوں اور قبائلیوں کے لیے بدنامی کا موجب بنے ہیں۔ ان دنوں پاکستانی عوام عالمی فلاحی تنظیموں کی مدد کے محتاج اور منتظر نظر آتے ہیں، لیکن ان کی سرگرمیوں کے متعلق پہلے ہی بے تحاشا شکوک و شبہات تھے، جن کو ڈاکٹر شکیل کی اس حرکت نے مزید ہوا دے دی ہے۔ اور ناظرین اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں روزنامہ ایکسپریس کی اہم سرخیاں۔ تنخواہ پینشن میں 20% اضافہ، 1 لاکھ ملازمتیں، سگریٹ، سی این جی، کھاد، سریا مہنگے، 29 کھرب ڈالر، 60 ارب کا وفاقی بجٹ پیش۔ کچھ تذکرہ کرتے چلتے ہیں نیٹو سپلائی کی بحالی پر دفاع پاکستان کونسل کے رد عمل کا۔ نیٹو سپلائی کی ممکنہ بحالی، دفاع پاکستان کونسل کی اپیل پر ملک بھر میں یوم احتجاج منایا گیا۔ شکیل آفریدی کی سزا، کمشنر پشاور کی عدالت میں چیلنج۔ سعودی اہلکار تشدد، ابتدائی رپورٹ حکومت کو ارسال۔ بلوچستان کے حوالے سے چیف جسٹس کا بیان شامل کرتے چلتے ہیں۔ بلوچستان پر وفاق کا واضح موقف طلب، جن کی بازیابی کا حکم دیا گیا تھا انہیں قتل کر دیا، لاقانونیت اور کیا ہوگی، چیف جسٹس آف پاکستان۔ اور ناظرین پاک ایران پروجیکٹس کے حوالے سے صدر زرداری کا بیان شامل کرتے چلتے ہیں۔ ایران کے ساتھ میگا پروجیکٹس کے نفاذ کے لیے پرعزم ہے صدر زرداری۔ خبر کے ذیل میں لکھا ہے کہ مقررہ مدت میں 10 ارب ڈالر کا تجارتی ہدف حاصل کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے، ایرانی وزیر خارجہ علی صالح کی ملاقات نام کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ خبر کی تفصیلات کے مطابق پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے ایرانی وزیر خارجہ علی اکبر صالح سے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی اور اگست میں تہران میں ہونے والی 16ویں نام کانفرنس میں شرکت کی دعوت موصول کی اور دعوت پر احمدی نژاد کا شکریہ ادا کیا۔ مزید ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور غیر وابستہ ممالک کی تحریک نام کانفرنس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر زرداری نے مزید کہا کہ پاکستان دو طرفہ بنیادوں پر ایرانی تاجروں کو ملٹیپل انٹری ویزا دینے کے لیے تیار ہے، جبکہ میگا پروجیکٹس کو اہمیت دی جا رہی ہے، جن میں ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹس، بجلی پروجیکٹس، نقشی تلبدین روڈ کی تعمیر اور کوئٹہ تفتان ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن شامل ہے۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں روزنامہ ایکسپریس کے اگلے مالی سال کا بجٹ اور اقتصادی سروے رپورٹ کے عنوان سے تحریر کردہ ادارے کی، جس میں بجٹ پیش ہونے پر لکھا گیا ہے کہ غیر ملکی قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اقتصادی سروے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے کل غیر ملکی قرضہ جات اور ادائیگی کا حجم 60.3 ارب ڈالر تھا، جبکہ رواں مالی سال کے دوران جولائی تا مارچ حکومت نے 17.90 کروڑ ڈالر کا بیرونی قرضہ حاصل کیا۔ تاہم ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حکومتی سطح پر ملکی معاشی معاملات کو درست مقام پر لانے کا کوئی ٹھوس اور سنجیدہ اقدام کیا ہی نہیں گیا۔ ناظرین، انہی تمام خبروں اور تجزیات کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز سے اپنی میزبان منتہا کاظمی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مزید خبروں اور تجزیات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا آپ کا۔ جی ہاں ناظرین، یہیں پروگرام کا بہت اپنے اختتام کا پہنچا ہے۔ اپنی میزبان ناہید انوری کو اجازت دیجیے اور آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کارٹون، خدا حافظ۔